محمد صلى الله شفيعنا صل على محمد اب کوئی لمحہ گزرے نب درود بل اب کوئی لمحہ کوئی گھڑی گزرے نب درود بل اب یہ ذکر صبح و شام صلی ادا محمد صلی علی شفیع یہ نا صلی ادا محمد سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے صبح وطن پیشہ میں غریباں کو دوں شرف صبح وطن پیشہ میں غریباں کو دوں شرف بے کس نواز گے سو والا کہو تجھے بے کس نواز گے سو والا کہو تجھے سرور کہوں کہ مالکو اور تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بردا خلق کا مولا کہو تجھے خالق کا بردہ خلق کا مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ
صلاۃ و السلام علیکم رسول اللہ صلاۃ و السلام علیکم حبیب اللہ. الحمدللہ اللہ ایسا نہیں آج کی یہ روحانی نورانی یقانی ایمانی محفل نوری الحمدللہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدی دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت شاہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کے خلیفہ حضور صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب مصنف بہار شریعت کے شہزادے خلیفہ مفتی اعظم علامہ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ عظیمی دامت برکاتہم عالیہ مدرسۃ العلیہ تشریف رکھتے ہیں. آپ کی گنگو مصروفیت سے کچھ وقت ملا تو ہم نے آپ حضرات کو مستفیض کرنے کے لیے حضرت سے وقت چال الحمدللہ حضرت نے کرم فرمایا. حضرت کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ ملتمس ہوتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے تمامی حضرات کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, فیض رضا, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, شہزاد صدر الشریعہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نهاية احترام وعقيدت اور غاية عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی دیر تک میں کچھ آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دراصل ابھی راستے ہی میں ہمیں خبر ملی کہ حضرت مولانا مفتی امین صاحب کی رحلت ہو گئی ہے اور 11 بجے رات میں ہی ان کی نماز جنازہ ہے، اور اس جنازے کے پڑھانے کی ذمہ داری میرے اوپر عائد کی گئی ہے. خدا کرے کہ اس تھوڑی سی مہلت میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی کارآمد گفتگو ہو جائے، اور ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی مفتی صاحب مرحوم کی مغفرت بھی فرمائے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالی نے اپنے رسول مکرم محبوب معظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت عطا کی جو آپ کا اپنا خاصہ ہے اور اپنی خصوصیت. اسی بنا پر مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مراتب کی حدود تک پہنچنے سے قاصر ہے. اللہ تعالی نے یہی کیا کم ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے محبوب، آپ کے اوپر اللہ کا فضل عظیم ہے، اور جب ان کے اوپر رب قدیر کا فضل عظیم ہے تو پھر ہم دنیا میں رہنے والے جن کی معلومات محدود ہیں اور حقیر دائرے میں رہتے ہیں، تو اس فضل عظیم کے مراتب کو اور اس کی شان رفیع کو کیا سمجھ سکتے ہیں. یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالی نے عرش کی پیشانی پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام کندہ فرمایا. محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کی شمع شبستانی. انہی کے نور سے ہر کہو مہ کو پیدا کیا گیا، جس کو بھی جو عظمت اور برتری ملی انہی کے صدقے میں ملی. سبحان اللہ، ان کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ جو انہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم شخصیت نہ مانے وہ ایمان سے خالی مانا جاتا ہے. اس لیے ان کی عظمت مسلم ہے. یہ کیا کم عظمت ہے کہ اللہ تعالی نے ازل میں عالم ارواح میں انبیاء کرام کی بزم قائم کر کے ان سے عہد و میثاق لیا جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے. فرمایا سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. یاد کرو وہ وقت جبکہ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے اس بات کا عہد و میثاق لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں اور تمہاری موجودگی میں ہمارے برگزیدہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب کو ان پر ایمان بھی لانا پڑے گا, ضرور ضرور ایمان لانا ہوگا, وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور ضرور تمہیں ان کی مدد کرنی ہو.
سبحان اللہ.
ایک نبی کی ایک نبی پر ایمان لانے اور ان کے مددگار بننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کی امت بن کے رہنا ہوگا. یعنی اللہ نے تمام انبیاء کرام سے اس بات کا عہد و میثاق لیا کہ اگر آپ حضرات کی موجودگی میں میرے برگزیدہ رسول تشریف لائیں تو آپ سب کو ان کی امت بننا پڑے گا. اسی لیے آقا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی جلالت شان اور جن کی عظمت اور حیبت آج تک لوگوں کے دلوں پر چھائی ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حجاً لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ اپنی حیات ظاہری میں تشریف فرما ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ انہیں کوئی راستہ نہ ملتا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مصطفیٰ, سرکار کی آمد,
کیا
کی آمد, سچی کی آمد, مدنی کی آمد.
کیا رسول پاک کی عظمت کے لیے یہ کم ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ کی عظمت یہ تھی ضرور کہ اگر تمام انبیاء کرام کے عہد میں تشریف لاتے تو ان سب کو ایمان لانا پڑتا, مگر چونکہ ختم نبوت اور آخری نبی ہونے کی عظمت میرے آقا کے سر باندھ دی گئی تھی ازل ہی میں, اس وجہ سے آپ سب سے آخر میں تشریف لائے تو اللہ نے سب کی اتباع کے منظر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی پہلی منزل مسجد اقصا کو قرار دیا اور وہاں پر تمام انبیاء اولین و آخرین کو جمع کیا. میرے آقا نماز کا کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے گزارش فرماتے ہیں کہ آپ امامت کریں. ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی یہ فرمائش ہوئی کہ آپ ہی آج کے دن امامت فرما سکتے ہیں. کیا یہ عظمت نہیں ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ جن پر ایمان لانے اور جن کی مدد کرنے کا معاہدہ ہم سے لیا گیا تھا, عہد و قرار کرایا گیا تھا, آج کم سے کم ان کی اقتدا میں نماز تو ادا کر لیں.
تاکہ اس عہد کا ایک منظر سامنے آ جائے. یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے اور انبیاء کرام کو جس طرح بھی چاہا نبوت اور رسالت عطا فرمائی، مگر آقا کائنات کا مقدر کچھ اور رکھا گے. ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبی جوں و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. اس لیے اب اگر کوئی شبہ کرتا ہے ان کی عظمت کے بارے میں، تو ایمان سے محرومی کی وہ دلیل پیش کر رہا. رفیقان گرامی، اللہ تعالی نے ان کی عظمت ہی کی وجہ سے ان کے ذکر کو اپنی عبادت کے اندر شامل کیا، بلکہ ان کے ذکر کو اپنی عبادت قرار دے دیا اور ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا. ارشاد فرماتے ہیں اٹھائیے سورہ الم نشرح، ورفعنا لك ذکرک. اے پیارے محبوب، آپ کے لیے ہم نے آپ کی ذکر اونچا کیا، بلند کیا. ہم نے بلند کیا، یہ بریلویوں نے نہیں بلند کیا. ورفعنا، اے پیارے محبوب، ہم نے بلندی کی آپ کے ذکر کو. آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کی وجہ سے کیا مطلب؟ کہ آپ کے اندر اونچے ذکر کے اسباب موجود ہیں، کمالات موجود ہیں، عظمت شان موجود ہیں، اس لیے آپ کے ذکر کو بلندی نہ ملے تو کس کے ذکر کو بلندی ملے. اس لیے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جعلتک ذکرا من ذکری، اے پیارے محبوب، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے. فمن ذکرک فقد ذکرنی، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رسول کی تائید، ان کی اطاعت اور رسول کی مخالفت، دونوں چیزوں کو اپنی طاعت یا اپنی مخالفت قرار دیا. اب آئیے قرآن سے شہادت لیجئے اور رسول پاک کی عظمت پر سر دھونیے. فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت سے فارغ ہو چکا ہے. یعنی ادھر رسول کی فرما برداری کی منزلیں طے کر رہے ہو اور اللہ کی اطاعت کی منزل طے شدہ مان لی گئی، کیا مرتبہ ہے. اب آئیے، اللہ تعالی نے سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، مگر اپنی بندگی اپنے محبوب کی غلامی کے اندر روپوش کر دی ہے کہ اس کی بندگی ادا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول پاک کی غلامی نہ کی جائے. اس لیے اب آپ دیکھو کہ نماز اللہ کی تعظیم، اللہ کی عبادت کے لیے آپ ادا کرتے ہو، مگر رسول پاک کی یہ عظمت ہے کہ آپ کی نماز نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رسول پاک کی اداؤں کی کاپی نہ اتارے. اسی لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فرض کی اللہ نے پڑھو گے کیسے؟ فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو، تب نماز ہوگی. اللہ کی عبادت میری اطاعت میں چھپی ہے. اس بنا پر سب کو حکم ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں. مگر صحابہ کو حکم تھا کہ رسول پاک کی شخصیت پر نظر رکھیں. چنانچہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. لوگوں نے ان سے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نعم، ہاں پڑھتے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا بما عرفتم، آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ کیا زور زور سے قراءت کرتے تھے؟ ظہر کی قراءت تو آہستہ ہوتی ہے، کیسے آپ لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں باضطراب لحیته، رسول پاک کی ریش مبارک کی حرکت سے ہم جانتے تھے کہ آپ قراءت میں مصروف ہیں. تو اگر ان کی نظر یوں نہیں تھی تو پھر کیسے انہوں نے ریش مبارک کی حرکت دیکھی؟ اس لیے صحابہ کو حکم تھا. چنانچہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیلیننی من اولو الاحلام منکم والنہا، سنو میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کریں اور وہ لوگ بیٹھا کریں جو زیادہ ہوشیار اور پختہ عقل والے. کیوں؟ تاکہ میری اداؤں کو وہ محفوظ رکھیں اور میری گفتگو کو قاعدے سے یاد بھی کریں، سمجھیں بھی، اور جو سمجھنے کی چیز ہو وہ پوچھیں بھی. چنانچہ بخاری شریف کی یہ حدیث میں نے دیکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک بارگی ایک قدم آگے بڑھے، پھر اپنی جگہ پر آ گئے، پھر ایک بارگی قدم پیچھے ہٹا کر ہٹ گئے، پھر اپنی جگہ پر آئے. نماز سے جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو ایک بار دیکھا کہ ایک قدم آپ آگے بڑھے جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں، اور ایک بار آپ پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے میرے سامنے اللہ تعالی نے جنت کر دی تو میں نے چاہا کہ اس کے پھلوں میں سے ایک پھل توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تو لعقل تم مدت دہر، تم لوگ زندگی بھر کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. آلے اور میں پیچھے اس لیے ہٹا تھا کہ اس کے بعد میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، جہنم کا پردرد اور المناک منظر دیکھ کر میں گھبراہٹ میں ایک قدم پیچھے ہٹا، تو عرضت علی الجنۃ والنار وانا فی الصلاۃ، نماز ہی میں میں ہوں اور میرے سامنے جنت بعین ہی اور جہنم بھی بعین ہی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو اللہ تعالی کا نے اپنے نبی پاک کو مصلی اور محراب میں جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا، مگر یہ صحابہ کو کیا ہوا تھا کہ رسول پاک کے آگے پیچھے بڑھنے ہٹنے کا نقشہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر ان کو حکم نہ تھا کہ رسول پاک کے اوپر پوری نظر رکھے تو یہ کیوں ایسا کرتے؟ اور اگر انہوں نے اپنی زور زبردستی سے کر لیا تھا ایسا، تو رسول پاک نے اصلاح کیوں نہ کی کہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا جب ان کو روک نہیں رہے تو یہ آرڈر تھا کہ تم میرے اوپر نظر رکھا کرو، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے اور زیارت رسول اللہ کی ہو رہی ہے. کیا اس سے عظمت رسول نہیں ثابت ہوتی؟ اب میں اختصار کے ساتھ چند حدیثیں پیش کروں گا، وقت ہے نہیں، ورنہ میں تو حدیثوں کی باڑھ لگا دیتا. ہاں انشاءاللہ، مگر جتنا بھی میں بیان کروں گا ایمان کی حرارت اور اپنی دینی غیرت کی بیداری کے لیے کافی ہوگا. یہ لیجئے بخاری شریف، کئی جگہ پر بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی کئی جگہ ملے گی، کتاب التفسیر میں بھی کئی جگہ ملے گی، اور اس کے علاوہ بھی. اب لیجئے، سیدنا ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا، فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنے میں میرے پاس ہی سے رسول پاک کا گزر ہوا، فنادانی، تو رسول پاک نے مجھے آواز دی پکارا. اس کا مطلب ہے کہ جب میرے پاس سے رسول پاک گزرے ہیں تو مجھے ضرور دیکھا، اور جب دیکھا تو نماز پڑھتے دیکھا، پھر بھی آپ نے مجھ کو پکارا. میں جلدی سے اپنی نماز پوری کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تو ارشاد فرماتے ہیں، اینا کنتا، اب تک کہاں تھے، میں نے کب پکارا اور اب آ رہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کنت اصلی، اے اللہ کے پیارے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آنے میں ذرا دیر ہوئی. عذر معقول ہے کہ نہ معقول؟ معقول ہے. اگر کسی نے اپنی بیوی یا اپنے بیٹے کو بلایا، استاد نے اپنے شاگرد کو بلایا، بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا، اور انہوں نے یہ عذر پیش کر دیا کہ دیر اس لیے ہوئی کہ میں نماز میں تھا، سارا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اگر آدمیت ہے تب، اور اگر آدمیت نہیں ہے تو وہ تو بلا وجہ بھی آدمی ظلم پر تیار رہتا ہے، اس کی بات نہیں کرتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کیا کہ کنت اصلی، میں نماز میں مصروف تھا، جلدی جلدی پوری کر کے حاضر ہوا. تو ارشاد فرماتے ہیں الم یقل اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا، استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول کی طرف لبکو، اذا دعاکم، جب رسول تم کو پکاریں، اذا دعواکم نہیں ہے، دونوں پکاریں، اذا دعاکم جب وہ تم کو پکارے، وہ کون؟ رسول پاک. جب رسول تم کو پکارے تو اللہ رسول کی طرف دوڑو، لپکو، جلدی آؤ. کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے تاخیر ہونے کا عذر ہر ایک قبول کرے گا، مگر رسول بلائیں تو قبول نہیں ہے. نماز پڑھ رہے تھے، رسول نے پکارا ہے، تو اب تم یہ عذر کرو کہ جب میں نماز میں تھا اس لیے تاخیر ہوئی. نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، مگر یہ رسول کی عظمت ہے کہ وہ پکاریں تو عبادت چھوڑ کر کے جانے عبادت کے لیے آؤ.
سبحان اللہ،
کہ رسول کی بارگاہ کی حاضری روح عبادت ہے، اس لیے وہ چھوڑ کر کے آؤ. اسی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں کوئی ہو، چاروں ائمہ فرماتے ہیں، جب نماز میں کوئی ہو اور رسول پاک پکاریں تو فرض ہے کہ نماز چھوڑ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر دے، حاضری دے. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ چل کر آئے گا بارگاہ رسالت میں، قبلہ چھوڑے گا، مگر پھر بھی نماز اس کی باقی رہے گی. جب یہاں سے فرصت ہو واپس جا کر باقی نماز ادا کر لے، ایک رکعت پڑی تھی تو دوسری پڑھ لے، یہ نہیں کہ پھر سے پڑھے. ایک سجدہ کیا تھا، دوسرا اس رکعت کا سجدہ باقی تھا کہ رسول نے پکارا، تو تم وہاں فوراً حاضری دو، جب وہاں سے فرصت ملے تو اسی رکعت کا ایک سجدہ کر. یہ نہیں ہے کہ اکثر نو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی. اس سے پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ اپنی عبادت رکھی اور نبی کی بارگاہ کو روح عبادت بنا دیا. پھر اس آیت پر ایک مرتبہ اور غور کرو. فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی طرف دوڑو، جب رسول تمہیں پکاریں. پکارا کس نے؟ رسول نے. آپ چلے کدھر؟ رسول پاک کی طرف. لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، رسول پاک کے دربار میں جا رہے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں، اور پوچھا آپ سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ بھی کہو گے کہ ہاں بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں. مگر اللہ فرما رہا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول، تم جا تو رہے ہو رسول پاک کے دربار کی طرف، مگر پہلے یہ جانا ہماری طرف ہوا بعد میں رسول کی طرف، اس لیے استجیبوا للہ پہلے کہا گیا، للرسول بعد میں کہا گیا۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا کہ رسول کی مخالفت کو اللہ نے اپنی مخالفت قرار دیا۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھیے، شروع ہوتا ہے یہیں سے رکوع۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یعنی منافقین ہیں کہ جو آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر قیامت کے دن پر، اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ مومن نہیں ہے تو پھر کہہ کیوں رہے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر؟ تو اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو۔ یہ بات تو خوب سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ بتاؤ، دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو آپ کے دل کی برائی کو سمجھ نہ رہا، جو جانتا نہیں ہے کہ یہ مسکرا مسکرا کے بات کر رہے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ ذرا سا غافل ہوں تو خنجر بھونکو۔ اگر آپ کو علم ہے تو چوکنا رہو گے، دھوکہ نہیں کہو گے، اور اگر آپ نہیں جانتے ہو تو دھوکے میں آ جاؤ گے۔ کیا اللہ تعالی پر بھی کوئی چیز چھپی ہے؟ تو اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا یخادعون اللہ، کیوں فرمایا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہنا چاہیے تھا یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں رسول اللہ کو اور ایمان والوں کو، یوں کہنا چاہیے، مگر اور واقعے میں منافقین کی نیت کیا تھی؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی نیت تھی یا رسول اللہ کو؟ بولیے، ان کی نیت تھی۔ تو اللہ نے یہ کون فرمایا یخادعون اللہ، یہ بتانے کے لیے کہ سنو، جو میرے رسول کو دھوکہ دینا چاہتا ہے در حقیقت مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی، میرے ساتھ دشمنی، اور اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جس طرح مجھے دھوکہ دینا ناممکن، میں نے اپنے رسول کو بھی لوگوں کے دلوں کے حالات پر ایسا آگاہ کر دیا ہے کہ انہیں بھی دھوکہ دینا ناممکن۔ اس لیے اللہ نے یخادعون اللہ کا۔ بہرحال اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رسول پاک کی عظمت بارگاہ رب میں کتنی ہے، کیا شان ہے ان کی، اور صحابہ کرام اس عظمت کو کس شان سے نبھاتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیسی تعلیم دیتے تھے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب آئیے ذرا ایک دو حدیثیں اور سن لیں۔ یہ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس کو بھی آپ بخاری شریف میں پڑھ لیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ سیدنا سہل ابن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ قبا چلے گئے، کیونکہ قبا کے مسلمانوں میں کچھ اختلاف پڑ گیا تھا تو اس کی صلح کرانے تشریف لے گئے۔ فیصلے کے لیے جاتے تو زیادہ وقت نہیں لگتا، صلح کرانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، تو فیصلہ تو یہی کافی تھا، رسول پاک ایک آرڈر دے دیتے وہی فیصلہ، مگر صلح کرانے میں آرڈر نہیں کر رہے، دونوں کو راضی ایک دوسرے سے راضی کر رہے ہیں، اس میں وقت لگ گیا۔ ایک تو مسجد نبوی شریف سے قبا شریف بہت دور، پھر اس کے بعد وہاں صلح میں وقت بھی لگ گیا، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی، جماعت کے صحابہ حاضر بھی ہو گئے، تو حضرت بلال ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو بکر، رسول پاک قبا گئے ہیں، وہاں تاخیر ہو رہی ہے، یہاں جمع تحق رسول پاک کے بعد کوئی نہیں نماز پڑھانے، کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نعم ان شئتم، ہاں پڑھا دوں گا اگر تم سب لوگ چاہو گے، تو سب لوگوں کی فرمائش ہو گئی، آپ نے نماز پڑھانی شروع کی، نماز پڑھا رہے ہیں، سمجھ گیا؟ کون سی نماز؟ عصر کی نماز، ٹھیک نماز کے بیچ میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہوئے تو طریقہ یہ ہے کہ جو دیر میں آئے تو جس جگہ اسے جگہ ملے وہی کھڑا ہو، ہے کہ نہیں یہ طریقہ؟ یا آپ لوگوں کی گردن توڑتے ہوئے بالکل آگے چلے جاؤ، جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی سب چیری اور آگے پہنچے، پھر وہ اس طرح تمام صفیں الگ کر کر کے آگے بڑھتے گئے، دو آدمیوں کے بیچ میں فاصلہ کر کے آگے بڑھتے گئے، حتی قام فی الصف الاول، یہاں تک کہ آپ جا کر اگلی صف میں ایک کنارے کھڑے ہو گئے، امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، کیوں؟ کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نماز میں بھی اگر ہوں گے تو کسی امتی کی پیٹھ نبی کی طرف نہ ہونی چاہیے، تو ابو بکر کے پیچھے نہیں ایک سائڈ میں کھڑے ہوئے۔ اب صحابہ نے تو دیکھ لیا کہ رسول پاک تشریف لائے، ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت تک لقمہ دینے کا کوئی طریقہ آیا ہی نہیں تھا، تو اب ہاتھ پر ہاتھ بجایا، تو اب بہت ہاتھ بج گئے، ہر صف میں ہاتھ بج گئے، تو حضرت ابو بکر چوکنا ہوئے،
کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کمکیوں سے دیکھا کہ رسول پاک صفِ اول میں کھڑے ہیں، نظر پڑی آپ پیچھے ہٹنے لگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی جگہ امامت کرتے رہو، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور الحمدللہ کہہ کے صفِ اول میں گھس گئے، ایسے قدم ہٹا کر صفِ اول میں چلے، سمجھ گیا؟ الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ رسول پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ امامت کرتے رہو، اگر میری امامت پر ناراض ہوتے تو اشارہ نہ فرماتے، میری امامت کو پسند نہ کرتے تو یوں اشارہ نہ کرتے، اس لیے الحمدللہ کا سر سب میں داخل ہوتا۔ اور آقا کائنات اب آگے بڑھے، آپ نے نماز پڑھانی شروع کر دی، از اول نہیں بیچ میں سے، بولیے صاحب آپ مجھے بتا دو دنیا میں کوئی ایسا امام ہے کہ اس کا نہ وضو ٹوٹے اور نہ کوئی اس کو بے حساب ایسی تکلیف ہو جائے کہ جس سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ ہو؟ کوئی خلیفہ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ دوسرا، میرے پیر و مرشد آئیں تب بھی نہ ہٹیں، استاد آئیں تب بھی نہ ہٹیں، بادشاہ آئے تب بھی نہ ہٹیں، مگر نبی آ گئے تو اب امام مصلی سے ہٹ جائے، کیا بات؟ بات یہ ہے کہ جتنے امام ہیں یہ امام ہیں اور رسول پاک اصل امام ہے اور سب خلیفہ ہے، جب اصل آ گیا تو خلیفہ کی ضرورت کیا؟ اس لیے ابو بکر ہٹ گئے اور بیچ نماز میں سے میرے آقا نے امامت شروع کر دی، اثر نو یعنی شروع سے نہیں پڑھائی بلکہ بیچ ہی سے امامت شروع کی، جب نماز کا سلام پھیرا تو فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ بجا رہے تھے تالی کی طرح؟ سنو، جب کوئی معاملہ اچمبے والا آ جائے نماز میں تو فسبح اللہ، تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کرو، انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے اور یہ ہاتھ پر ہاتھ تھونکنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہاں مجھے کہنا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز جو اللہ کی عبادت تھی اس میں کیوں پیچھے ہٹے؟ رسول کی تعظیم میں یا کسی اور سبب سے؟ آپ بتائیے، رسول کی تعظیم میں، تو نماز اللہ کی عبادت اور اس میں رسول کی تعظیم داخل کر دی، شرک نہیں ہوا؟ نہیں صاحب، یہی تو روح عبادت، اسی لیے اللہ نے اپنی نماز میں نبی کو مخاطب کر کے سلام کہنے کا حکم دیا۔ السلام علیک ایها النبی، اس کے بغیر پوری نماز قبول ہی نہ ہوئی. اس لیے اب بات واضح ہو گئی کہ جب اللہ کی عبادت میں رسول کی عظمت کا اعتراف اور اعلان اور اس کا ظاہر کرنا لازم ہے، تو اور دوسرے کاموں میں کیوں نہ لازم ہوگا. پھر آئیے، ابھی حدیث پوری نہ ہوئی، آخری جملہ سنا لوں تو فرصت ہو. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، فرماتے ہیں یا ابا بکر مالک ان تصلی بالناس اذ امرتک، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے امامت نہ کی؟ میں نے حکم دیا تھا. حکم کس نے دیا؟ میں نے ہی تو کہا تھا کہ اپنی جگہ رہو، اشارہ کیا، میں نے حکم دیا اور تم نے امامت نہیں کی، کیا ہوا تھا تم سے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافۃ ان یؤم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے آگے امامت کرنے کھڑا رہے. اتنا میں نہیں کرتا. کیا مطلب؟ میں ہٹا تھا آپ کی تعظیم کے لیے. یہی تو مطلب نکلا کہ کھڑا رہتا تو تعظیم ادا نہ ہو پاتی، حکم پر عمل ہوتا، تعظیم پر عمل نہ ہوتا. پیچھے ہٹ گیا تو تعظیم ادا ہو، اور وہی اللہ کا حکم ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جب حکم پر عمل کرنا اور تعظیم کرنا دونوں میں تعارض ہو جائے، کہ اگر عمل کرتے ہیں تو تعظیم کا حق ادا نہ ہو، اور اگر تعظیم کرتے ہیں تو اب وہ حکم جو حکم ملا تھا اس پر عمل نہ ہو، تو کس پر عمل کریں؟ دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا. اگر تعظیم کرتے ہیں تو حکم پر عمل نہ ہوا، حکم پر عمل کرتے ہیں تو تعظیم کا حق باقی رہ گیا. تو اب کیا کریں؟ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ ایسے موقع پر تعظیم ادا کرنا اصل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی نہ سمجھ میں آئی تو پھر آؤ. بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ، حضرت رسول پاک نے جب حدیبیہ میں صلح نامہ طے کر لیا تو صلح نامہ لکھوانے لگے مولا علی کو. مولا علی کتابت کر رہے ہیں، میرے آقا املا فرما رہے ہیں، بول رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما صالح قریش من محمد الرسول اللہ. یہ وہ صلح نامہ ہے جو قریش نے محمد الرسول اللہ سے طے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً سہیل ابن عمر اسلمی جو قریش مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آ کے بیٹھے تھے صلح نامے پر، وہ کہنے لگے محمد اپنے نام کے پاس سے، اپنے نام کے بعد سے لفظ رسول اللہ ہٹا دو. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی، اور کیوں ہم آپ سے صلح کرتے؟ لڑائی ہی نہ ہوتی تو صلح کیوں؟ اس لیے یہ لفظ نکال دو. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں. تو رسول پاک نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں، کا ہم صلح نہیں، صلح نامے پر دستخط نہیں کریں گے جب تک یہ لفظ نہ مٹے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، میرے نام کے آگے سے لفظ رسول اللہ مٹا کر ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، علی آپ کے نام کے آگے سے لفظ رسول اللہ مٹا نہیں سکتا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مٹا دو، حکم ہے کہ نہیں؟ اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں مٹاؤں گا. نبی کے حکم کا انکار اور آمنے سامنے، ذرا ہمت دیکھیے. جی نہیں، اصل یہی ہے کہ ان کی عظمت ہی تو روح ایمان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ. اس لیے مولا علی نے مسئلہ عظمت پر تو عمل جاری رکھا اور اس کے بارے میں عذر کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کا پرچہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے دست مبارک سے وہ لفظ مٹا کر ابن عبداللہ خود لکھ دیا. بخاری میں یہی ہے وکتب ابن عبداللہ، حضور نے ابن عبداللہ لکھا. لہذا جو پاگل لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بالکل پاگل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو سب تعلیم دی. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ کیا کفایت اس کو اقرا رب کل اکرم نہیں؟ اللہ نے انہیں سب تعلیم. اب اخیر میں ایک حدیث سنا لوں کہ اب چلنا چاہیے؟ چلنا چاہیے. ذرا وقت لگے گا. درود شریف
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں کم سے کم پانچ جگہ اور دوسری جگہوں پر بھی یہ حدیث ہے. اب لیجئے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کا دن تھا، صبح کی نماز تھی. دن کون سا؟ پیر کا، جان رہے نا پیر، منڈے. ہاں، اور صبح کی نماز تھی، نماز فجر. ابو بکر امامت کر رہے تھے. کیوں ابو بکر امامت کر رہے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات کی وجہ سے اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آنے کی قوت نہ تھی حوائج بشری کی، یعنی بشری تقاضوں کے مطابق آ نہیں پا رہے. تو اب کھڑے بھی نہیں ہوتے. ایک روز تشریف لائے تھے اس پیر سے پہلے والی جمعرات کو، مولا علی اور حضرت عباس دونوں نے اپنے کاندھے رسول پاک کی بغل مبارک میں لگائی اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے. ابو بکر امامت کر رہے تھے اور حضرت مولا علی اور حضرت عباس نے وہیں پر حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بٹھایا. بائیں طرف کیوں بٹھایا؟ مقتدی بائیں ہوتا ہے کہ دائیں؟ بولیے. جب امام کے ساتھ مقتدی کھڑا ہو تو بائیں ہوتا ہے یا دائیں؟ امام کے دائیں ہوتا ہے اور حضور امام کے بائیں کھڑے بیٹھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب بیچ نماز میں اس وقت بھی میرے آقا اپنے حکم سے خود امام ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے یہاں بٹھاؤ، وہاں بٹھایا، بیٹھ کر امامت شروع فرمائی. تو حدیث کے الفاظ ام المؤمنین کے یوں ہیں، فرماتی ہیں کان رسول اللہ کان ابو بکر یعتم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یعتمون بصلاۃ ابی بکر، کہ ابو بکر تو رسول پاک کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور سب لوگ ابو بکر کی اقتدا میں تھے. یعنی ابو بکر مکبر ہو گئے اور رسول پاک امام ہو گئے. بیچ نماز میں رسول پاک نے امامت شروع. یہ تو جمعرات کا واقعہ تھا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہو جب رسول پاک بیٹھ کر کے امامت کر رہے ہیں بیٹھ کر امامت فرما رہے ہیں جمعرات کو، تو پیر کے دن کھڑے ہونے کی ہمت رہی ہوگی؟ ہاں، تو اب فرما رہے ہیں انس ابن مالک کے پیر کا دن تھا، فجر کی نماز ابو بکر امامت کر رہے تھے، نماز کے بیچ میں کوئی اچمبے میں ڈالنے والی بات پیدا نہ ہوئی. حتیٰ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر حجرتی ہی، یہاں تک کہ رسول پاک نے خود ہی اپنے حجرے شریف کا پردہ ہٹا دیا. اب ذرا آپ سوچئے کہ حضور جب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو آپ نے پردہ ہٹایا تھا تو زمین پر بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے؟ بتائیے. اب وہ حجرے کا پردہ کس جگہ لٹکا تھا؟ جس جگہ دروازہ تھا، آج بھی وہیں پر دروازہ ہے، مگر پہلے وہ لکڑی کا رہا ہوگا، آج پیتل کا دروازہ ہے، پیتل کی جالیوں کا، جہاں پر جس جگہ پر ریاض الجنہ کا آخری ستون پڑتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ صفے اول، یہ صفے دوم، یہ صفے چہارم، یہ صفے پنجم. یہ دیکھیے، اب اس سے کچھ فاصلے پر دو کھمبے، تین کھمبے چھوڑ کر اس طرح میرے آقا کا حجرے کا دروازہ ہے. سمجھ گئے؟ دروازہ، جب آپ نے دروازے پر سے پردہ ہٹایا تو جو لوگ وہاں دروازے کے قریب کھڑے رہے ہوں گے، یہ ہے محراب جس میں ابو بکر کھڑے ہیں، اور وہ ہے دروازہ، اور یہاں سے وہاں تک صف لگی، صفیں لگی. تو جو لوگ دروازے کے قریب ہوں گے انہوں نے تو رسول پاک کو ضرور دیکھ لیا ہوگا کنکھیوں سے ایسے، مگر وہ لوگ جو اسی صف میں بہت دور تھے وہ کیسے، جب تک گردن نہ موڑیں دکھائی دیں گے؟ اور آگے والی صف، اور اس کے آگے والی، پھر اس کے آگے والی، پھر اس کے آگے والی، پھر امام تھا، کیسے سب دیکھیں؟ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے پردہ ہٹا دیا،
فرعينا الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف. ہم سب صحابہ نماز میں ہیں اور رسول پاک کے چہرے زیبا کی زیارت اس طرح کر رہے ہیں جیسے قرآن کا ورق. میں پوچھتا ہوں کہ مسجد کی چھت بھی نیچی اور صفیں الگ قائم, وقت اندھیرا, نہ اس زمانے میں ٹیوب لائٹ اور بلکہ چراغ بھی نہ جلتا تھا فجر کی نماز کے لیے, اس اندھیرے میں کیسے لوگوں کو پتا چل گیا کہ رسول پاک نے پردہ ہٹایا ہے اور سب کے سب دیکھ رہے ہیں. کوئی یوں دیکھ رہا ہے, 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 سب گردن موڑ موڑ کر دیکھتے چلے جا رہے ہیں. کس نے بتایا کہ پردہ ہٹا ہے, پردہ ہٹا, کس نے بتایا؟ دلیل کھلی ہوئی ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قد جاکم من اللہ نور ہیں. جب پردہ ہٹایا ساری مسجد جگمگا اٹھی. اب صحابہ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ اس لیے سب کے سب مڑ کر کے وہ دیکھ اسی کی تیاری. اب سب صحابہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں, کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ارے کئی روز کے بعد آقا نے زیارت کرائی ہے, ہر وقت دل مچلتا رہتا تھا اور دل سے آواز نکلتی تھی, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اب تمام صحابہ زیارت میں مصروف ہیں. اب ابو بکر کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر تو نماز پڑھتے تھے تو ڈوب جاتے تھے, انہیں کسی طرف کی توجہ نہ ہوتی تھی. اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں, ونکس ابو بکر علی عقبیہ وظن انہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ. ابو بکر ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے, انہیں خیال آ گیا کہ رسول پاک شاید نماز پڑھانے آ رہے ہیں. اگر انہوں نے بھی مڑ کے نہ دیکھا تھا تو کیوں ہٹے؟ وہ بھی تو دیکھنے میں مصروف تھے. سبحان اللہ, امام سے لے کر صفے آخر تک سب کے سب زیارت میں مصروف ہیں. اب تو آقا کائنات کو جلال ہی آ گیا ہوگا کہ دو چار روز میں مسجد میں نہیں آیا تو ان لوگوں کا نماز پڑھنے کا ڈھنگ بدل گیا, نماز کے آداب بھول گئے. نہیں, یہ سنو, حضرت انس فرماتے ہیں, فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحک, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ کیفیت دیکھ کر خوب کھل کر مسکرائے. اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اندھیرے کی وجہ سے رسول پاک نے دیکھا نہیں تھا کہ لوگ گردن موڑے ہوئے ہیں, بلکہ رسول پاک نے لوگوں کو دیکھا, ان کی کیفیت دیکھی, جبھی تو خوب کھل کر مسکرائے. مسکرانا دلیل کس بات کی ہے کہ بہت ناراض ہوئے تھے, صحابہ کی اس حرکت پہ ناراض تھے یا رسول پاک اس پر خوب خوش ہوئے ہیں؟ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ آہ، میں نے 20 سال کی تعلیم میں اپنے صحابہ کو اتنا پختہ کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی نہیں بھولتے اور رسول کی زیارت بھی نہیں بھولتے.
سبحان اللہ.
اب مسکرائے اور پھر کیا کیا؟ فرماتے ہیں حضرت انس،
واشار بیدہ ان اتموا صلاتکم،
حضور نے دست پاک سے اشارہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پھر سے پڑھو.
کیوں؟
اس لیے کہ جتنی پڑھی وہ تو نماز ہوئی، اور میری زیارت سے لے کر اب جو پڑھو گے وہ روح نماز ہوگی.
سبحان اللہ.
اس لیے اب نماز پوری کر لو. فرماتے ہیں اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہو، تو میں جانتا ہوں کہ جس جگہ سے اعتراض اٹھتا ہے وہیں پر جواب ہوتا ہے. اب اسی حدیث کا آخری جملہ فرماتے ہیں حضرت انس کے رسول پاک نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کر لو، وارخص سترا، اور پردہ گرا دیا.
وتوفی من ذلک اليوم، اسی روز وفات پا گئے. تو یہ حکم منسوخ کس روز ہوا؟
کس روز منسوخ ہوا؟ اسی روز آقا کائنات وفات پا گئے. فرماتے ہیں ھذا آخر ما رأینا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زیارت اسی وقت ہم کو نصیب ہوئی تھی، وہ بھی نماز میں. سبحان اللہ، کے بیچ عبادت میں اللہ کے رسول نے اپنی زیارت کرا دی تھی. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ امام کی مؤذن کی اقامت کی آواز، امام کی تکبیر اور قراءت کی آواز ہمارے حجرے میں صاف سنائی دیتی تھی. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو بلال نے جب اقامت کہی، ابو بکر نے جب امامت شروع کی اور قراءت بھی شروع کی، تو حجرے شریف میں آواز تو جا رہی تھی، رسول پاک نے نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہ کیا؟ بیچ نماز میں آپ زیارت کو کیوں آگے بڑھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو یہ دیکھ لینا چاہتا ہوں کہ 20 سال کی تبلیغ کا کیا نتیجہ نکلا. تو یہ دیکھ لیا کہ اللہ کی یہ مخلوق اور یہ محبوب بندے اور یہ صحابہ کرام رسول پاک کی محبت میں اتنے سرشار کہ اللہ کی سب سے افضل عبادت میں مصروف ہیں، اور نبی کی کے دیدار اور ان کی زیارت میں منہمک. بس یہی دیکھ لیا کہ اب 20 سال کی محنت کا پورا ثمرہ موجود ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب وہ اطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ
الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک اللهم آمین
اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعظم وجود الکرم
آمین
وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. يا الله اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس محفل پاک کو قبول فرما، اور اس کے انعقاد میں جن لوگوں نے حصہ لیا خداوندہ ان سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال نحال فرما. یا رب العالمین ہماری ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، گناہوں سے بچا، نیکیوں کی توفیق دے، مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ، اور جب دنیا سے اٹھا تو اسی مذہب حق پر حسن خاتمہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے وفات پانے والے تمام اہل سنت کو یا اللہ اپنی مغفرت سے مالا مال فرما دے. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ان کے رزق حلال میں بے حساب برکتیں عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کریم سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوش فرما، جو اپنی تجارتوں میں پریشان ہیں خداوندہ ان کی تجارتوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. اللہم یا فتاح افتح لهم ابواب فضلک و کرمک و ابواب الخیر کلھا بحق انا فتحنا لک فتحا مبینا. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں مذہب اہل سنت و جماعت کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دے، اور اس کے مخالفین کی سرکوبی فرما، انہیں خائب و خاسر فرما، بد مذہبوں کے شر سے بچا، ہم سب کے ایمان و ایقان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین بد مذہبوں سے ہمیں دور و نفور رکھ. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں دشمنان اسلام کے شر و فساد سے تمام اہل اسلام کو محفوظ فرما دے، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین، یا دافع کرب المکروبین، و یا رب العالمین یا حل المشکلات، و یا دافع البلیات، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما، ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے سب کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ تبارک و تعالی ان کے نانا کے بائی پاس کو کامیاب فرما دے، اور انہیں صحت عطا فرما، اور جتنے بھی مسلمانوں کو یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں زیر علاج ہیں سب کو تو یا اللہ شفاء کلی عطا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه اجمعين. الفاتحه.